له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے اپنے فضل خاص سے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے وہ آفاقی ہے، اور سارے نظاموں سے بڑھ کر اللہ رب العزت نے ہمیں نظام عطا فرمایا ہے. ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر عمل کی قوت پیدا کر لیں، عمل کے لیے علم کی ضرورت. علم کے بغیر آدمی عمل کیسے کرے گا؟ اس لیے دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، علم حاصل ہو اور اس علم پر عمل ہو. تو یوں کہہ لیجئے کہ علم کے لیے عمل اور عمل کے لیے علم، یہ دونوں ضروری ہیں. معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، نت نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، بعض اوقات علم کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے عمل نظر نہیں آتا، اور اگر کہیں عمل نظر آتا ہے تو علم نہ ہونے کی وجہ سے غلط عمل نظر آتا ہے. یعنی آدمی عمل تو کر رہا ہے، لیکن عمل کس چیز پر کر رہا ہے؟ چونکہ اس کو نامکمل معلومات ہیں، نامکمل علم ہے، جس کی وجہ سے اس کا عمل بھی درست نہیں ہو رہا. اس لیے یہ بہت ضروری چیز ہے کہ آدمی علم بھی حاصل کرے اور ساتھ میں اس پر عمل بھی کرے. حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اطلب العلم من المهد الى اللحد، علم حاصل کرو پنگھوڑے سے لے کر لحد تک، یا ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک. گویا ہمارے لیے یہ بتا دیا کہ میدان اتنا وسیع ہے، پیدائش سے لے کر موت تک انسان کسی وقت بھی علم حاصل کر سکتا ہے. اس کے لیے یہ قید نہیں ہے کہ 10 سال کا بچہ ہو، 12 سال کا بچہ ہو، 20 سال کا جوان ہو، بلکہ 60 سال کا بوڑھا بھی، 70 سال کے بوڑھے بھی علم حاصل کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ اس کے فوائد سامنے آتے ہیں. ہمارے یہاں الحمدللہ ابھی تعلیم بالغاں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، 3 سالہ کورس، تو بہت سے حضرات نے اس میں داخلہ لیا ہے ماشاءاللہ، تو الحمدللہ اس کے نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں. تو اس لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، اس لیے کسی بھی عمر میں اللہ رب العزت اگر توفیق عطا فرما دیں تو دینی علم ضرور حاصل کرنا چاہیے، خاص طور پر جس چیز کی ضرورت سامنے ہو. میں پہلے بھی یہ بات عرض کرتا رہا ہوں کہ اگر ایک آدمی فیکٹری چلا رہا ہے یا فیکٹری چلانا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اس سے متعلق ساری معلومات حاصل کرے. اسی طریقے سے کوئی دکان کھولنا چاہتا ہے تو دکان میں جو تجارت کرے گا اس سے متعلق ساری معلومات حاصل کرے. آخر آدمی یہ بھی تو سیکھتا ہے نا، اور لوگوں سے معلوم کرتا ہے کہ دکان کیسی چلے گی یا نہیں چلے گی، مشورے لیتا ہے. یعنی جہاں مناسب خیال کرتا ہے کہ بھائی میں یہاں دکان کھولنا چاہتا ہوں، تو قرب و جوار میں دیکھتا ہے اس قسم کی کوئی دکان ہے نہیں ہے، اور اگر کھول لوں گا تو میں چلے گی نہیں چلے گی. تو جو لوگ اس کا تجربہ رکھتے ہیں، آدمی جا کے ان سے معلومات حاصل کرتا ہے، اور حاصل کرنے کا سبب کیا ہوتا ہے؟ تاکہ اسے نقصان نہ ہو، دکان کھولنے کے بعد تجارت میں نقصان نہ ہو. تو دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے انسان 10 آدمیوں سے مشورے کرتا ہے، اور جب ہر طرف سے جواب ہاں میں ہوتا ہے تو دکان کھول کے بیٹھ جاتا ہے. تو بھائی جس طرح دنیا کے بارے میں آدمی 10 آدمیوں سے پوچھتا ہے، اسی طریقے سے اپنے دین کے بارے میں جب دکان آدمی کھول رہا ہے تو یہ معلوم کرے کہ دینی اعتبار سے میں اسے کیسے چلاؤں گا، جو سودے میں رکھ رہا ہوں، جو یہاں پر آئٹم ہوں گے تو اس میں کون سی چیز جائز ہے، کون سی چیز ناجائز ہے، تجارت کی، خرید و فروخت کی کون سی شکل درست ہے، کون سی غلط ہے، یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی، تو پھر اس کے مطابق آدمی کام کرے۔ تو الحمدللہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے دین کی، تو وہ اپنے کاروباری معاملات میں بھی دین کو مقدم رکھتے ہیں، جس کے نتیجے میں الحمدللہ دین بھی بنتا ہے، دنیا بھی بنتی ہے، دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے۔ بعض لوگوں کو اس پر حیرت ہوتی ہے، ہمارے یہاں الحمدللہ ایک صاحب ہیں، اس وقت بھی موجود ہیں بیان میں، تو الحمدللہ وہ جو کاروبار کرتے ہیں اس سے متعلق ساری دین کی معلومات ان کے پاس، تو اس لیے اپنے کاروبار کو دین کے مطابق چلاتے ہیں، شریعت کی روشنی میں سارے کام انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر اس میں کچھ شریک ہیں، دو چار پانچ چھ دس جو بھی ہیں، تو ان شریکوں کا بھی حصہ متعین ہے، حتیٰ کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو ان کے بیواؤں کو، ان کے گھروں پر وہ حصہ پہنچ رہا ہے۔ تو الحمدللہ یہ ساری صورتحال موجود ہے، کرنے والوں کے لیے کچھ جو ہے وہ بعید نہیں، کرنے والوں کے لیے یہ چیز کوئی مشکل نہیں، نہ کرنا چاہے کوئی آدمی تو جو دو آدمی ہوتے ہیں اس میں بےمانی کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ایک دوسرے کو حصہ نہیں دیتے، ایک دوسرے سے چھپاتے ہیں، نتیجہ تن یہ کہ پھر لڑائی ہوتی ہے، سر پھٹول ہوتے ہیں۔ تو چونکہ میں ذاتی طور پر یہ بات جانتا ہوں، اس لیے میں نے یہ بات عرض کی کہ ہم جب علم ہوگا تو عمل کریں گے، تو کم از کم جو کام ہم انجام دینے والے ہیں اس کے بارے میں آدمی علم حاصل کر لے، اور علم حاصل کر کے پھر آدمی عمل کے میدان میں آئے گا۔ ایک صاحب، جو جن صاحب کے بارے میں بات کر رہا ہوں، ان کے معاملات کو جب انہوں نے دیکھا تو بڑا حیران ہوا کہ بھی ایک ایک پائی کا حساب موجود، جو مر گئے ان کا بھی حصہ موجود، جو موجود ہیں زندہ ہیں ان کو بھی حصہ جا رہا ہے، یعنی وراثت بھی تقسیم ہو رہی ہے، حصے بھی صحیح صحیح تقسیم ہو رہے ہیں، اور جناب جو موجود ہیں ان کو بھی جا رہا ہے۔ تو ایک دنیا دار آدمی تھے، وہ اس میں معاملے میں بیچ میں پڑے ہوئے تھے، تو اسے بڑی حیرت ہوئی، اس نے مجھ سے کہا کہ میں ان کے معاملات دیکھ کر حیران ہو گیا ہوں، ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے، یعنی یہ ایسا معاملہ ہے کہ ہمارے تصور میں ہی نہیں آ رہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن میں نے کہا آپ نے دیکھا کہ ہو رہا ہے، آپ چاہے لاکھ انکار کریں لیکن ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے۔ تو بات ساری ہے، انسان اپنے اندر قوت پیدا کرے عمل کی، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، پھر سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آدمی کی نیت شروع سے اچھی نہ ہو، کسی کو دینے کی نہ ہو، 100 روپے کما رہا اور چاہ رہا کہ 100 کے 100 میں کھا جاؤں، ایک ٹیڑھی پیسہ کسی کو نہ دوں، تو اس کی نیت تو پہلے سے خراب۔ لیکن اگر نیت یہ ہوگی بھائی اس میں 10 شریک ہیں اور 10-10 روپے سب کے حصے میں آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ 10 روپے دے ہی رہے نا، اگر ایمانداری سے کرے گا تو معاملات انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ تو بہرحال علم حاصل کرنا چاہیے، چاہے وہ دین کا ہو، دنیا کا ہو، دونوں علوم ضروری ہیں۔ اور ساتھ میں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو کام بھی ہم کر رہے ہیں اس کے بارے میں دین کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، ورنہ آج ہمارے ہاں جو ابتری پھیلی ہوئی ہے اس کی وجہ بنیادی یہی ہے کہ ہم اپنے دین سے غافل ہیں۔ آج آپ نے جمعہ کا بیان سنو گا تو مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے، اور ہمارے لیے تو ان کا آنا اچانک ہی تھا بہرحال، لیکن انہوں نے جو 3 باتیں بیان کی، اگرچہ آپ حضرات اور ہم سب سنتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ انہوں نے ہماری بیماریوں پر مرہم رکھا۔ کہ آج حقیقت یہ کہ پوری دنیا میں آپ چلے جائیے، پاکستان کے اندرونی معاملات دیکھ لیجئے، بیرونی معاملات دیکھ لیجئے، اور اس میں آپ کو جو چیز نظر آئے گی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں، جو آپ پہلے کئی مرتبہ سن چکے ہیں یہاں بھی، کہ خرابی یہ ہے کہ قدم قدم پر جھوٹ بولنا، قدم قدم پر جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا۔ آج آپ دیکھ لیجئے تینوں چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں یا نہیں۔ کون آدمی جو کہے کہ صاحب میں جھوٹ نہیں بولتا، کون ایسا ہے جو کہے کہ میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، اور کون ایسا جو کہے کہ امانت میں خیانت نہیں کرتا؟ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص میں یہ 3 علامتیں ہوں گی تو گویا اس کے اندر منافق ہونے کی 3 نشانیاں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی اس کو کافر نہیں کہے گا، رہے گا تو مسلمان، لیکن منافقانہ اس میں علامات پائی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے نہ گھر میں عزت، نہ دفتر میں عزت، نہ کاروبار میں عزت، نہ پاکستان میں عزت، نہ باہر جا کے عزت، ذلت ہی ذلت ہر جگہ، کیونکہ ہر ایک آدمی سمجھتا ہے جھوٹا آدمی ہے بھائی، اس کی کوئی بات کا اعتبار ہی نہیں، شادی بیاہ کے معاملات آ جاتے ہیں کہ بھائی اس پہ اعتبار نہیں کرنا، بہت جھوٹا آدمی ہے، نہ بیوی اس کی بات سنے گی کہ بھائی تو قدم قدم پہ جھوٹ بولتا ہے، اور نہ یہاں پر کہیں اس کی بات سنی جائے گی، باہر کام کرے گا وہاں نہیں سنی جائے گی، کہیں اس کی بات سنی نہیں جاتی، اس لیے کہ ایک آدمی ایک مرتبہ جب جھوٹ بول رہا ہے تو وہ دس مرتبہ بھی بول سکتا ہے، تو یہ ساری خرابیاں آج ہمارے اندر موجود ہیں، جھوٹ بولنے کی خرابی ہے، وعدہ خلافی ہے، یہ تو ہم جان بوجھ کر کرتے ہیں کہ صاحب ایک مہینے تک تو میں کھینچ دوں گا، یعنی کوئی سامان سودا کر لیا اور پتہ ہے کہ بھائی ہم نے کہہ دیا بھائی ٹھیک ہے میں جو ہے وہ آپ کو پیمنٹ جو ہے بلکہ چیک آج کل لے لیتے ہیں، صاحب ایک ہفتے کے بعد کا چیک دے دیا، اور ایک ہفتے کے بعد بھی کہتا ہے ایک مہینہ اور بھی کھینچ لوں گا اس کو، اس کو اپنا ہنر سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے قابل لوگ ہیں کہ جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر بےمانی سے، ایک آدمی رو رہا ہے روزانہ آتا ہے دکان پہ، کہتا ہے بھائی آج ہو نہیں سکا، کیا کریں آپ کو پتا ہے آج ہڑتال ہو گئی، آج دکان بند ہو گئی، آج یہ کام ہو گیا، سو بہانے اس کے پاس موجود، اور اللہ تعالیٰ معاف کریں، اوپر سے لے کے نیچے تک سب کا یہی حال، حکمرانوں سے لے کر عوام تک ایک ہی لڑی میں سب پیروئے ہوئے ہیں، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، آج آپ دیکھ لیجئے پورے معاشرے کا روگ ہے یہ، لیکن ہم میں سے کون ہے جو اس کو چھوڑے؟ ہر آدمی سوچتا ہے کہ صاحب میرے چھوڑنے سے کیا ہوگا، فلاں تو جھوٹ بول ہی رہا ہے، ارے بھائی ہمارے سے تو ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم دوسرے کے بارے میں کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ دوسرے کے بارے میں اس حد تک تو پریشان ہونا چاہیے کہ ہم اسے خیرخواہی کے ساتھ راہ راست پر لانے کی کوشش کریں، یہ ہماری ذمہ داری، لیکن یہ کہ اس کی وجہ سے ہم بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیں، ہم بھی وعدہ خلافی شروع کر دیں، ہم بھی جو ہے وہ امانت میں خیانت شروع کر دیں، یہ عقل کی بات نہیں، اور امانت میں خیانت کا مطلب یہ نہیں ہے صرف کہ کوئی آدمی نے 100 روپے رکھوائے اور ہم نے اس کے پیسے جو ہے وہ ہم کھا گئے، 100 کی بجائے 50 روپے واپس دے رہے ہیں کہ تم نے 50 رکھوائے تھے، صرف یہی نہیں ہے، بلکہ یہ طویل فہرست ہے، ایک آدمی جس عہدے پر موجود ہے اس عہدے کے جو فرائض اور واجبات ہیں وہ اسے ادا نہیں کر رہا، کام کرنے کی ذمہ داری ہے اس کی کہ لوگ جب آئیں تو ان کا کام کرے، لیکن وہ کام نہیں کر رہا، اور اگر کر رہا تو کہتا ہے پیسے دو، رشوت مانگتا ہے، آج یہی تو ہے نا، جو جائز کام ہے آپ جا رہے ہیں جائز کام کے لیے، لیکن آپ پیسے کے بغیر کام نہیں کرا سکتے، کوئی نقشہ پاس نہیں ہو سکتا، کوئی رجسٹری نہیں ہو سکتی، کوئی لیز نہیں ہو سکتی، کوئی اور کام نہیں ہو سکتا، جب تک کہ آپ نہ دیں پیسے نہ دیں، حتیٰ کہ گاڑی کے کاغذات بھی اگر آپ جائز طریقے سے بنوانے جائیں گے پریشان ہو جائیں، لیکن کوئی غلط طریقہ اختیار کر لیں گے کام ہو جائے گا، پیسے لگ جائیں، تو آدمی جس کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہا، یہ بھی خیانت ہے، یہ بھی امانت میں خیانت ہے، کسی کی 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے اور 8 کی بجائے وہ 4 گھنٹے ڈیوٹی دے کے بھاگ گیا، یہ 4 گھنٹے کیا کہ اس نے خیانت کی، 8 بجے ڈیوٹی شروع ہوتی ہے لیکن 9 بجے پہنچ رہا ہے، 5 بجے ختم ہوتی ہے 4 بجے واپس آ رہا ہے، یہ سب خیانت ہی تو ہے، اور پھر اگر وہاں بیٹھ کر کام نہیں کر رہا تو وہ بھی خیانت، تو بہرحال یہ ساری خیانت کی مختلف قسمیں ہیں، اس وقت انہیں مقصود میں یہ بیان کرنا نہیں ہے، پہلے بھی کافی الحمدللہ تفصیل سے بیان ہو چکی ہیں، لیکن اصل میں اس طرف توجہ دلانا ہے کہ آج یہ ساری خرابیاں اس لیے آ رہی ہیں کہ آج پوری قوم ان خرابیوں میں بیماریوں میں مبتلا ہے، اور مجھے یاد ہے ایک مرتبہ اور تشریف لائے تھے حضرت، تو جو بیان فرمایا تھا اس نے فرمایا کہ امت کا سب سے بڑا مسئلہ آج حرام خوری، حرام خوری، کام چوری، کام کرنا نہیں ہے اور پیسے جتنے مرضی آ جائیں، حرام جتنا مرضی کھلا دو اور کام بالکل نہیں کرنا، کتنے لوگ ہیں کام نہیں کرتے، حاضری لگا کے آ جاتے، آدھے پیسے ہمیں دے دو آدھے پیسے تم رکھ لو، اور اس طریقے کے بہت سارے معاملات ہیں جو جن کو آپ سب جانتے ہیں، پھر قدم قدم پر دھوکہ، فریب، جھوٹ، یہ ساری خرابیاں آج ہم میں موجود. اور اللہ تعالیٰ معاف کرے بعض اوقات تو، یعنی ایسے لوگوں سے کوئی بات کی جائے تو اللہ معاف کرے قرآن اور حدیث کے بھی حوالے دے دیں گے، حالانکہ قرآن و حدیث پر چل نہیں رہے. تو بہرحال ان سب چیزوں کا ایک علاج تو یہ ہے کہ ہمارے اندر علم نہیں، علم حاصل کریں، اور پھر جتنا علم حاصل ہو جائے اس علم پر عمل ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل ہو، آپ کی صورت، آپ کی سیرت، آپ کے طریقے ہم میں آ جائیں. اگر یہ ان چیزوں کی ہم پابندی کر لیں گے انشاءاللہ بہت ساری خرابیاں ہمارے معاشرے سے دور ہوتی چلی جائیں گی، ورنہ آج آپ دیکھ لیجئے ہمارا خراب، ہمارا معاشرہ تنزلی کی طرف تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، اور اللہ معاف کرے کہ کہاں جا کے رکے گا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. آج ہر آدمی پریشان، جس سے پوچھ لیجئے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ صاحب میں سکھ اور چین میں ہوں. ہر آدمی کو کوئی نہ کوئی فکر، ہر آدمی کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا، ہر آدمی کسی پریشانی میں مبتلا، کسی آدمی کو چین نہیں. اور جو چیزیں ایسی ہیں جن سے چین اور سکون مل سکتا ہے اس کو ہم تلاش بھی نہیں کرتے، اس کا ہمیں علم بھی نہیں، اور اگر علم ہے بھی تو اس پہ عمل نہیں. بات یہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے قلوب اطمینان حاصل کرتے ہیں. یعنی جب آدمی کا دل بے چین ہو، بے سکون ہو، تو اسے چاہیے اللہ کی یاد میں سکون تلاش کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، تو اللہ کی یاد میں انشاءاللہ سکون حاصل ہو جائے گا. ہم ساری تدبیریں اختیار کر لیتے ہیں، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو بھی دکھا دیں گے، بڑے سے بڑے طبیب کو بھی دکھا دیں گے، اور بھی کوئی اگر صورت ہے بڑے سے بڑے وکیل سے مل لیں گے، اگر نہیں رجوع کریں گے تو اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے. یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ کی طرف ہم رجوع نہیں کرتے. بچہ بیمار ہے، لیے لیے پھر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اس کی وجہ سے نماز بھی ضائع ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، اگر رجوع نہیں کرتے تو اللہ سے نہیں کرتے، باقی سارے طرف بھاگے دوڑے پھرتے ہیں. اور ہمارے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آتا کہ ہم اللہ سے رجوع کریں، ورنہ طریقہ تو یہی ہے کہ جب بھی کوئی مشکل پریشانی آئے تو جو اسباب ظاہری ہیں انہیں اختیار کیجئے، منع نہیں کیا، لیکن سب سے پہلے اللہ رب العزت سے رجوع کرے کہ یا اللہ یہ پریشانی آ گئی، اپنے فضل سے دور فرما دیجئے، اس کے لیے میں جو کچھ تدبیریں اختیار کر رہا ہوں ان کو کارگر بنا دیجئے. اب جائز حدود میں رہتے ہوئے تدبیر اختیار کرے، اسباب اختیار کرے، اور اللہ سے بھی رجوع کرتا رہے. وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ، اللہ نے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اللہ کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ. من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے. تو اللہ تعالیٰ نے تو تفصیل کے ساتھ ان باتوں کو بیان کر دیا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ منیب تھے، انابت الی اللہ بہت تھی، اللہ کی طرف بے انتہا رجوع کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ یہ صفت ہم میں بھی پیدا فرما دے. اللہ کے بعض بعض بندوں میں خاص خاص صفات ہوتی ہیں، جیسے کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عبادت گزار تھے، سب سے بڑے عبادت گزار تھے. تو یہ صفت تھی ان کی، اللہ نے بڑی خوبیاں عطا فرمائی. جب زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ تلاوت کیا کرتا تھا، پرندے بھی ان کی آواز سے آواز ملایا کرتے تھے. تو یہ معمولی بات نہیں. اور ایک صحابی ایسے تھے کہ جن کی آواز، یا جن کو جو آواز بہت اچھی تھی، لحن بہت اچھا تھا، آپ نے فرمایا کہ مزامیر داؤد میں سے اللہ نے انہیں بھی عطا فرمایا. تو بہرحال یہ یا جبال اووی معہ والطیر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے لیے فرمایا. تو یہ ایک معجزہ تھا ان کا، جب وہ پڑھا کرتے تھے تو پہاڑ کو بھی اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرما دی تھی کہ اس میں سے بھی ویسی آواز آتی تھی، اور پرندوں میں سے بھی ویسی آواز آتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی آواز بھی دی. تو بہرحال اللہ نے بعض خصوصیات بعض بندوں کو عطا فرمائی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم یہ بھی دعا کریں اللہ سے کہ اللہ وہ خصوصیات ہمیں بھی عطا فرما دی. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. ہم آپ سب دیکھیے مسجد میں آتے ہیں، الحمدللہ اب بھی مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، شکر کرنا چاہیے، ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بازاروں میں پھر رہے ہیں. لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں یہاں جمع کر دیا، دین کی دو باتیں سننے سنانے کا موقع عطا فرما دیا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا محض کرم ہے، فضل ہے، اس پر اللہ کا ہم شکر ادا کریں گے تو اور زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں. حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جب مسجد میں آتا ہے دایاں پاؤں اندر رکھے، دعا پڑھ لے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتی، یہ دعائیں ہمارے تینوں چاروں گیٹوں پر لکھی ہوئی ہیں اور اکثر لوگ پڑھتے بھی ہیں ماشاءاللہ. اب ایک یہ ہے کہ ایسے ہی آ جائیں، جیسے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی آتے ہیں بغیر دعا پڑھے، اور ایک یہ ہے کہ ہم جب مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے داخل ہوں، ورنہ مسجد میں آ کے بھی الٹے سیدھے کام کرتے رہتے ہیں لوگ، مسجد کی صفوں میں بیٹھ گئے غیبتیں شروع کر دیں ایک دوسرے کی، الٹی سیدھی دنیا کی باتیں شروع کر دی، یہاں پر آ کر چاول اور گندم کے بھاؤ کی باتیں ہو گئیں شروع ہو گئیں، تو غلط کام میں بھی تو انسان لگ سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم داخل ہونے سے پہلے یہ دعا کرتے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمت. تو ایک حدیث میں تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور ایک حدیث میں اس طرح سے بھی کہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یعنی اللہ کا نام لے کر سب سے پہلے، گویا ہم اعتراف کرتے ہیں اس بات کا کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ راستہ دکھایا کہ ہم مسجد کے گیٹ تک آ گئے، اس لیے اللہ کے نام سے ہم داخل ہو رہے ہیں. اگر اللہ تعالی ہماری مدد نہ فرماتے اور اللہ تعالی ہماری رہنمائی نہ فرماتے تو نہ جانے ہم یہاں کے بجائے کہیں اور چلے جاتے. اس لیے گویا ہم یہ اعتراف بھی کرتے ہیں تو یہ اعتراف ہمارا اللہ تعالی کا شکر ہو جائے گا. اور اس کے بعد پھر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم ہم تک پہنچایا وہ علم ہم حاصل نہ کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہمیں نہ حاصل ہوتی تو ہم یہاں تک نہ پہنچتے. تو گویا اللہ رب العزت کبھی فضل و کرم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبب بنے کہ آپ کے ذریعے سے ہم تک علم پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو، صحابہ نے تابعین کو، انہوں نے تبع تابعین کو، اور یہاں تک کہ ہم تک یہ علم پہنچ گیا. تو اس لیے ہم اللہ رب العزت کا بھی شکر ادا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی احسان مانتے ہیں کہ آپ نے ہم پر احسان فرمایا، کہ اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا ہمارے لیے، اور پھر کہتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ ہمارے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیجیے. یہاں بابا رحمتک بھی ہو سکتا تھا، ایک دروازہ کھول دیجیے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں ابواب رحمتک کا، رحمتوں کے دروازے کھول دیجیے، کیونکہ رحمت کی انواع مختلف ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو رحمتیں عطا فرمائی ہیں بے شمار رحمتیں ہیں جو اللہ کی ہماری طرف، ایک تو یہ کہ داخل ہونے سے پہلے ہم نے اللہ کی رحمت کو متوجہ ہونے کی دعا کر لی. اب اگر آدمی یہ دعا پڑھ کے ایسے ہی داخل ہو گیا لیکن کچھ بھی اس کے ذہن میں نہیں ہے تو یہ سارے مضامین کچھ بھی نہیں ذہن میں اس میں. اور ایک یہ ہے کہ ہم جب داخل ہو رہے ہیں یہ سارے مضامین ذہن میں رکھ کر داخل ہوں تو پھر بتائیے بات ہی کچھ اور، علی وجہ البصیرت ہم آ رہے ہیں پھر، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اللہ کی مہربانی سے ہم آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبب بنے، رہنمائی آپ کی ہمیں حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہم اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں. کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اندر جا کر بجائے اللہ کی رحمت کو متوجہ ہونے کے کام کرنے کے کوئی اور کام شروع کر دیں، اس لیے ہم وہیں سے کہتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اور چونکہ رحمتیں بے انتہا ہیں اور واپسی جب جاتے ہیں تو اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ سے فضل مانگتے ہیں، تو پہلی دعا میں رحمت اور دوسری دعا میں فضل ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ رحمت اور فضل ایک ہی چیز ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے. رحمت کا مطلب ہوتا ہے دینی نعمت، یعنی ہم داخل ہوں گے اللہ تیرے گھر میں تو داخل ہو کے کیا کریں گے بھائی، نماز پڑھیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے مختلف طریقوں سے. تو اس لیے جتنی دینی نعمتیں ہیں، اے اللہ ہم آپ سے ساری دینی نعمتوں کے جو ہے وہ حاصل ہونے کی دعا بھی کرتے ہیں، اور یہ کہ ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیجئے کہ ہر ہر نعمت کے ذریعے سے ہمیں رحمت پہنچے. تو اس لیے ہم جو دعا کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، دینی نعمت. کیونکہ یہاں سے دین حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ کی نعمت عبادت ہم کریں گے تو یہ ساری دینی نعمتیں ہیں. نماز پڑھنا یہ بھی ایک نعمت, قرآن پڑھنا یہ بھی ایک نعمت, ذکر کرنا یہ بھی ایک نعمت, ساری نعمتیں اللہ کی. اس لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں. اور جب واپس نکل رہے ہیں, اب واپس نکلنے کے بعد کوئی اپنی دکان پہ جائے گا, کوئی اپنے آفس جائے گا, کوئی اپنے فیکٹری جائے گا, کوئی اور کہیں جائے گا, تو اس لیے ہم کہتے ہیں اللہم انی اسألوک من فضلک. یعنی نکلتے وقت دیکھیے, اگر آدمی نہ سمجھے تو بے سمجھی میں چاہے الٹا پیٹ داخل کرے چاہے سیدھا کرے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرے گا تو مسجد میں داخل ہوتے وقت سیدھا پیر پہلے اندر رکھے اور پھر دعا پڑھے, بائیں پاؤں بعد میں رکھے, یعنی سیدھا پاؤں پھر الٹا پاؤں, اور یہ دعا پڑھ کے داخل ہو. اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اور یہ سارے مضامین بھی ذہن میں رکھے گا تو انشاءاللہ اور زیادہ فوائد حاصل ہوں. اور جب نکل رہا ہے تو نکلتے وقت بایاں پاؤں باہر نکالے اور پھر اللہم انی اسألک من فضلک ہے. تو یہ بظاہر تو چھوٹا سا عمل ہے, لیکن حقیقت یہ کہ اس نے بہت سارے علوم کے دروازے ہم پر کھول دیے. اللہ تعالیٰ کا فضل کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی نعمتیں اللہ ہمیں عطا فرمائی, داخل ہوتے وقت دینی نعمتوں کے محتاج, جب باہر نکل رہے ہیں تو دنیاوی نعمتوں کے محتاج. اب آدمی دکان پہ جا رہا ہے تو یا اللہ دکان پر گاہک بھیج دیجیے, گاہک کون بھیجتا ہے؟ آدمی دکان پہ بیٹھتا تو اس لیے کہ بھائی چار پیسے کمائے گا, اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال حاصل کرے گا, یا اسی طریقے سے ملازم ہے تو کہیں دفتر میں جائے گا, وہاں پر جو ہے وہ کہیں کام کرے گا, محنت کرے گا تو کچھ پیسے حاصل ہوں گے. بات ساری یہ ہے کہ یہ ساری نعمتیں اللہ کے فضل و کرم ہی سے حاصل ہوں گی. حدیث میں آتا کہ دیکھیے دکان تو انسان کھول لیتا ہے, لیکن اگر سارے دن اللہ تعالیٰ گاہک نہ بھیجیں تو بتائیے کون دل میں ڈالتا, کون گاہکوں کے دل میں بھی تو اللہ ہی ڈالتے ہیں نا, ورنہ سارے دن ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو ایک بھی گاہک نہیں آئے. حضرت مولانا زکی کیفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک واقعہ لکھا اپنا, فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بارش ہوئی اور بارش بھی بہت ہی زبردست موسلا دھار بارش. تو میں نے دل میں سوچا, میں نے کہا بھائی آج دکان کھولنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں, کون آئے گا اس بارش میں خریدنے کے لیے, اور وہ بھی دینی کتابیں, ان کی کتابوں کی دکان, تو کون آئے گا کتابیں خریدنے کے لیے. فرماتے ہیں کہ دل میں یہ خیال آیا, لیکن پھر فوراً دل میں دوسرا خیال آیا کہ میاں دکان کھولنا تمہارا کام ہے, گاہک بھیجنا تو اللہ کا کام ہے, وہ دلوں میں ڈالتے, اس لیے تم اپنا کام کرو اور گاہک بھیجنا جس کا کام ہے وہ بھیجے گا, تمہارا کام تھوڑی, تم ہاتھ سے پکڑ پکڑ کے تھوڑی لاتے ہو گاہکوں کو یا گھروں سے نکال کے لاتے ہو کہ آؤ بھائی دکان کھول لی, آ جاؤ دکان. فرماتے ہیں جب دل میں یہ خیال آیا تو میں نے چھتری اٹھائی اور چل پڑا, جا کے دکان کھول لی. سب سے پہلے فرماتے ہیں میں نے تلاوت شروع کی قرآن مجید کی. ابھی میں تلاوت سے فارغ ہی ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ لوگ چھتریاں تانے ہوئے برساتی پہنے ہوئے جناب وہ دکان پہ آنے شروع ہو گئے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ برسات میں ایسی کون سی ان کو دینی ضرورت پیش آ گئی فوری طور پہ کہ یہ کتابیں خریدنے کے لیے. تو برسات میں آدمی کہتا پکوڑے کھائیں کچھ اور کھائیں, اس قسم کی چیزیں کھانے کو جی جاتا ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی چلے آ رہے ہیں کہ دکان کھل گئی تو کتابیں خرید رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پر یقین اور بڑھ جاتا ہے کہ دیکھو اللہ بھیجنے والے ہیں, ہمارا کام تو دکان کھول کے بیٹھ جانا ہے بس, گاہکوں کے دل میں ڈالنا یہ اللہ کا کام. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے بھی ایک واقعہ لکھا ہے, فرمایا کہ ایک مرتبہ جب عمرے کے لیے میرا جانا ہوا, اور یہ کافی عرصے پہلے کی بات ہے, تو وہاں پر ایک صاحب نے یہ واقعہ سنایا, کہنے لگے کہ میں ایک دکان پہ گیا کپڑے کی, اور میں نے جا کے کپڑا دیکھا تو ایک کپڑا پسند آیا مجھے, جب میں نے پسند کر لیا تو انہوں نے کہا کہ قیمت وغیرہ بھی طے ہو گئی سب کچھ, تو کہنے لگے کہ تمہیں یہ کپڑا پسند ہے؟ کہا کہ ہاں پسند ہے. کہ آپ خریدنا چاہتے ہیں؟ ہاں خریدنا چاہتا ہوں. کتنا کپڑا لیں گے؟ کتنا کپڑا لیں گے؟ کہا کہ اچھا سامنے دکان والا بیٹھا وہاں سے جا کے لے لوں. کہا بھائی میں تو نہیں لوں گا, میں تو سودا تو تم سے ہو رہا ہے, میں وہاں سے جا کے کیوں لے لوں؟ کہا کہ بھائی یہی کپڑا اتنی ہی قیمت میں آپ کو دے دے گا گاہک, وہاں چلے جاؤ, وہ دکاندار دے دے گا. کہا کہ نہیں میں تو نہیں جاتا, میں تو آپ سے خریدوں گا, یا پھر وجہ بتاؤ. اس نے کہا بھائی وجہ کو رہنے دے, تو چلا جا کے خرید لے. اس نے کہا نہیں وجہ بتائیے. اس نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ میں نے صبح سے دکان کھولی ہے, اس نے بھی کھولی ہے, میرے پاس تو کئی گاہک آ چکے اور میری بکری بھی ہو گئی، لیکن اس بیچارے کے پاس صبح سے ایک بھی گاہک نہیں آیا، میں چاہتا ہوں تم جا کے وہاں سے خرید لو تاکہ اس کی بکری ہو جائے کچھ. اب دیکھیے یہ دل میں کس نے ڈالا، یہ اس شخص کے دل میں کس نے بات ڈالی، بھائی نہیں آتا گاہک تو نہ آئے. آج تو ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ دکان کھولی ہوئی ہے ہم نے کس چیز کی، ہر آدمی کہتا ہے ادھر آؤ بھائی، سب بلا رہے ہوتے ہیں اپنی طرف، جو جا رہا تو اس کو پکڑ کے لے آتے ہیں کہ ادھر دیکھ لو بھائی، لٹیرے سے بچ جاؤ، چوروں سے بچ جاؤ، یہ نقلی مال ہے اور نہ جانے کیا کچھ کہتے ہیں باقاعدہ علل اعلان اونچی اونچی آواز سے. آپ بازاروں میں جائیے دیکھیے یہ ہوتا ہے، ہم تو روکتے ہیں دوسرے کی دکان پہ جانے سے. یہاں اپنی دکان پہ آئے ہوئے گاہک ہم کہہ رہے ہیں کہ وہاں چلے جاؤ جا کے لے لو بھائی. تو سوچنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کون سی ذات ایسی ہے جو دل میں ڈال رہی ہے کہ جاؤ وہاں سے جا کے اس سے کہو کہ سودا خرید. یہ بھی تو اللہ نے اس شخص کے دل میں ڈالا، ورنہ اس کی کیا مجال تھی ایسا کہتا. تو بات ساری یہ ہے کہ یہ سب اللہ رب العزت کے انعامات ہیں، اسی لیے داخل ہوتے وقت بھی ابواب کا لفظ کہا ہے، باب کا لفظ نہیں کہا بلکہ ابواب، دروازے، کیونکہ ایک رحمت نہیں، اللہ کی بے انتہا رحمتیں جو انسان پر رحمتاً متوجہ ہیں، لیکن انسان ان نعمتوں کو سوچتا نہیں ہے، ورنہ ہر چیز نعمت. تو بہرحال ایک تو یہ کہ ہمیں چاہیے ہم علم حاصل کریں، اور جتنا علم حاصل ہو جائے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور دوسری بات میں یاد کروں گا کہ اپنے قرآن مجید کو درست کرنے کی فکر کرنی چاہیے ہمیں، ہم میں سے ہر ایک کو. کم از کم اتنی صورتیں جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، ما یجوز بہ الصلاۃ، جس سے نماز جائز ہو جائے، کم از کم اتنا قرآن مجید تو سیکھنا فرض ہے سب پر. اور آخر کی 10 صورتیں اگر ہر آدمی یاد کر لے زبانی، کسی کو سنا دے تاکہ قرآن مجید اس کا درست ہو جائے، یہ انتہائی ضروری چیز. آج ہم آتے ہیں نماز پڑھی چلے گئے، لیکن ہماری تلاوت کا کیا حال ہے، قرآن مجید کا کیا حال ہے، بس کو دیکھ کے بھی نہیں آتا. ہمارے یہاں ایک مرتبہ یہاں پر تعلیم بالغاں کا سلسلہ شروع ہوا تھا فجر کے بعد، تو نورانی قاعدے سے سلسلہ شروع ہوا تھا، اور اس میں ماشاءاللہ 80 سال کے بوڑھے بھی بیٹھتے تھے، 70 سال کے بھی ہوتے تھے، بہت سارے بزرگ ہوتے تھے اور جوان بھی بیٹھتے تھے. تو ماشاءاللہ بہت سے لوگوں نے فائدہ حاصل کیا اس سے. اس وقت اندازہ ہوا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ عمریں گزر گئیں، سورہ ناس اور سورہ فلق بھی ان کو صحیح نہیں آتی تھی، ایسے لوگ، اور عمر کی ان کی کسی کی 60 تھی، کسی کی 65 تھی، کسی کی 70 تھی. خدا نہ کرے یہ مقصد میرا کہ یہ کہنا کسی کا عیب بتانا نہیں، بلکہ متوجہ کرنا ہے کہ ہم بعض اوقات غور نہیں کرتے. اگر ہم کسی کو سنائیں کہ بھائی میری ایک سورت سن لیں، دو سورت سن لیں، پھر ہمیں پتہ چلے گا ہمارا قرآن مجید صحیح ہے یا غلط. ایک صاحب ان میں سے ماشاءاللہ 80-85 سال کے تھے، تو چونکہ مغرب کے بعد بھی سلسلہ ہوتا تھا تعلیم کا، فجر کے بعد بھی یہاں ہوتا تھا، تو ایک دن وہ نہیں آئے پڑھنے کے لیے. میں نے ان سے دوسرے دن پوچھا، میں نے کہا آپ کل تشریف نہیں لائے، خیریت تھی؟ بتایا کہیں کسی کا انتقال ہو گیا تھا، قرآن خانی میں گئے تھے. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے کہا انہیں تو سورہ اخلاص بھی نہیں آتی، سورہ فلق بھی نہیں آتی، سورہ ناس بھی نہیں آتی، کیونکہ میں خود ہی پڑھا رہا تھا. تو میں نے کہا کہ آپ نے کیا پڑھا وہاں جا کے، آپ کو تو سورہ فلق اور اخلاص بھی دیکھ کے بھی نہیں آتی. کہنے لگے بس انگلی پھیرتا رہا جا کے، سپارہ لے لیا اور انگلی پھیر کے آ گیا. تو یہ تو حال ہمارے پڑھنے پڑھانے کا ہے، انگلی پھیرنے کا کوئی ثواب تو نہیں بھائی. تو اسی طرح سے بھی لوگ کرتے ہیں. بہرحال بیچاروں نے انہوں نے پڑھا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، انتقال ہو گیا. انہوں نے بہرحال محنت کی اور کچھ صورتیں یاد بھی کی ماشاءاللہ. اس عمر میں بہرحال ان کا جو جذبہ تھا وہ بڑا قابل قدر تھا. تو خدا نہ کرے کسی کی دل چیکنی مقصود نہیں، لیکن یہ کہ بعض اوقات بھائی 70-80 سال کی عمریں ہو جاتی ہیں، قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، اس لیے اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. کہ ایسا تو نہیں کہ ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور ہمیں پڑھنا تو آتا ہی، غلط سلط پڑھ کے چلے جاتے ہیں. اس لیے بہت ضرورت ہے. دیکھیے ایک یہ ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور کوشش کے باوجود ہماری زبان پہ کوئی لفظ نہیں چڑھ رہا، تو انشاءاللہ اس پہ کوئی گناہ نہیں.
لیکن ایک یہ کہ ہم کوشش ہی نہیں کر رہے اور غلط پڑھ رہے ہیں، اس کا گناہ ہے. اب دیکھیں قرآن مجید عربی زبان میں ہے، ایک لفظ آتا ہے قلب، قلب قاف کے ساتھ ہے بڑے، اس کے معنی ہوتے ہیں دل. اور ایک اگر کسی سے قاف نہیں نکلتا اور کوشش بھی اس نے نہیں کی تو وہ قلب بولے گا ہمیشہ. قلب، قلب کے معنی کتے کے آتے، کتنا فرق. قلب دل کو کہتے ہیں اور قلب کتے کو کہتے ہیں. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں، ایک مثال تو ہے نہیں، بے انتہا مثال ہے. پھر یہ کہ زبر زیر پیش کی غلطی، ایک یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ اللہ جن پر آپ نے انعام نازل کیا، اور کوئی انمتا کی جگہ پڑے انعمت علیہم نمازی نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے تا اور تو میں بڑا فرق ہے. تا کا تو مطلب یہ ہوا کہ جس پر تو نے انعام کیا، اور جب اگر تو کہہ دیں گے تو اس کا مطلب ہو جائے گا جن پر میں نے انعام کیا. کہاں اللہ رب العزت مراد ہے اور کہاں یہ اپنی ذات مراد لے رہا ہے. تو اس لیے کسی سے سیکھیے، زبر زیر پیش بھی درست ہونے چاہیے اور ہا اور قاف بھی درست ہونا چاہیے، اور یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے قرآن مجید کے جو حروف ہیں، صرف 29 حروف، الف سے لے کے یا تک صرف 29 حروف ہیں. ان میں بھی بعض حروف ایسے ہیں جو آسانی سے نکل جاتے ہیں. الف ہر آدمی سے نکل جاتا ہے، با ہر آدمی نکال لیتا ہے، تا ہر آدمی نکال لیتا ہے. کچھ حروف ہیں مثلا سا اور سین، اس کا فرق، تا اور تا کا فرق، ہا اور ہا کا فرق، سمجھ، قاف اور کاف کا فرق، ضاد اور ضا کا فرق، یہ کچھ حروف ہیں. تو چند حروف ہیں، ان حروف کے فرق کو سمجھ لیجئے، انشاءاللہ مخارج درست ہو جائیں. اور اس میں اگر ایک مہینہ بھی لگ جائے، یعنی صرف الف سے لے کے یا تک 29 حروف ہیں، اگر ہر دن ایک حرف پر ہم محنت کر لیں اور ایک مہینے میں یہ 29 حرف ہمیں یاد ہو جائیں، تو بتائیے کیا مہنگا سودا ہے. ایک آدمی کی عمر 60 سال ہے، 60 سال میں وہ 29 حرف یاد نہ کر سکا، ایک مہینے میں اس نے یاد کر لیے، تو بتائیے کہ مہنگا سودا ہے سستا سودا ہے. آسان سی بات، لیکن بس بات یہ کہ تھوڑی ہمت کیجیے. بعض لوگوں کو شرم آتی، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں. صحابہ اکرام عام طور پر بڑی عمروں کے تھے جنہوں نے دین سیکھا، اور ان کے شوق کی لگن کی کیا بات ہے. راستے میں جا رہے ہیں تجارت کے لیے، لیکن اپنا سبق یاد کرتے ہوئے جا رہے ہیں. وہ ایک دیہاتی کے بارے میں آتا ہے، دو دیہاتی آپس میں جا رہے تھے راستے میں، تو دونوں نے پڑھنا شروع کیا تھا، سورہ فاتحہ یاد کر رہے تھے. تو ایک نے کہا کہ ارے بھائی گریل کے آگے کیا ہے، گریل کے آگے کیا ہے. اس نے کہا مکدوب ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ کہہ یہ رہا تھا کہ غیرل کے آگے کیا ہے، اس نے کہا مغزوبی. تو اس کو اس نے جو ادا کیا اس طرح سے کہ گریل کے آگے کیا ہے، اس نے کہا مکدوب ہے. تو یہ بہرحال جذبہ اور شوق ان میں تھا، لیکن یہ ابتدائی بات تھی. لیکن آہستہ آہستہ پھر انہوں نے اپنے حروف کی اصلاح بھی کر لی. تو اس لیے اس طرف ہمیں توجہ کرنا چاہیے کہ ہم قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے، اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں خوش قسمت جو اپنے سینوں میں اس نعمت کو لیے پھر رہے ہیں. بعض لوگ اگرچہ اس کی قدر نہیں کرتے، لیکن ہم قدر کرنے والے بن جائیں اللہ کی اس نعمت کی. حدیث شریف میں بڑے فضائل آئے ہیں، کاش کہ ہم ان فضائل کی طرف ہی غور کر لیتے. آج اگر کوئی ہم جیسا آدمی کوئی اعلان کر دیتا ہے تو اس پر ہمیں یقین ہوتا ہے اور ہم وہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے بھاگ پڑتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس کے سینے میں یہ قرآن مجید ہو، تو میں قیامت کے دن اور اس کا عامل بھی ہو، تو میں اس سے کہوں گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا. قرآن مجید پڑھتا جا اور بلندیوں کے درجات طے کرتا جا. جہاں تیرا قرآن مجید ختم ہوگا وہی تیرا ٹھکانہ ہوگا. اور فرمایا کہ ترتیل سے پڑھ، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، جیسے دنیا میں تو پڑھا کرتا تھا، عمدہ طریقے سے پڑھ. اب جتنے عمدہ طریقے سے پڑھے گا اتنے ہی درجات زیادہ ہوں گے. آہستہ پڑھے گا تو آدمی درجات زیادہ طے کرے گا. اور فرمایا کہ جہاں تیرا قرآن مجید ختم ہوگا وہیں تیری منزل ہے، وہی تیرا ٹھکانہ. تو کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے جنت میں درجات کو بلند فرمائیں گے. تو بڑے خوش قسمت لوگ ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ سارے فضائل اس حافظ قرآن کے لیے ہے جو عامل قرآن بھی ہو، حافظ کے ساتھ ساتھ عامل بھی ہو، ورنہ بہت سے لوگوں نے اس کو جو ہے وہ کاروبار بنا رکھا. میری مراد ان لوگوں سے نہیں، ان لوگوں کی وہ لوگ نہیں، بلکہ وہ حافظ جو عامل ہیں. ورنہ بعض اوقات تو یہ قرآن مجید لعنت کرے گا ان لوگوں پر جنہوں نے دنیا میں اسے یاد کیا اور پھر بھلا دیا. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا جس نے قرآن مجید کو بھلا دیا، اللہ کے ذکر کو. اللہ اور پھر پوچھے گا اللہ سے وہ، قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وقد کنت بصیرا، میں تو آنکھوں والا تھا، آپ نے مجھے اندھا اٹھایا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے ہمیں دنیا میں بھلا دیا تھا، ہمارے ذکر کو بھلا دیا تھا، ہمارے قرآن کو بھلا دیا تھا، اس لیے آج ہم نے تجھے بھلا دیا. تو یاد رکھو بھائی، یہ ایک دن آنے والا ہے جس کا آنا یقینی ہے، جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. میں ہر بیان میں تقریباً یہ بات کہتا ہوں کہ اس زندگی کو غنیمت سمجھ لو. اللہ نے جو زندگی ہمیں دی ہوئی ہے اس کو ہم کارگر بنا لیں، کارآمد بنا لیں، تو ہم سیکھنا شروع کر دیں اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دل و جان سے سینے سے لگائیں، عمل کریں. ورنہ بہت سے لوگ ہیں اگر علم پر عمل نہیں ہے بیکار، بن تو رہے عالم لیکن کام ظالموں والے کر رہے ہیں. عالم بن گئے لیکن کام ظالموں والے کر رہے ہیں کہ اپنے علم پر عمل نہیں ہے. نماز پڑھنے کا حکم ہے، نماز نہیں پڑھ رہے. ماں باپ کا ادب اور احترام کرنے کا حکم ہے لیکن ان کی طرف توجہ نہیں ہے. وہ بیچارے ترستے رہتے ہیں کہ بچہ ہمارا آ جائے لیکن وہ بات نہیں مان رہا. تو یہ تو ظالم. اس لیے دین جتنا علم ہو کم از کم اس پہ عمل بھی ہو، اگر عمل نہیں ہے تو بیکار. آج بہت سے لوگ ہیں، ایک بات یاد رکھیے، پہلے ہی میں نے یہ بات بار بار عرض کی ہے کیونکہ یہ اہم بات ہوتی ہے، کہ دنیا میں آدمی اگر گناہ کرتا ہے، مختلف گناہ ہیں، تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی سزائیں نہیں دیتے، آخرت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں کہ آخرت میں اس کو سزا دیں گے. لیکن ماں باپ کو ستانے کی سزا دنیا میں بھی ملے بغیر موت نہیں آتی. اس لیے اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے قول و فعل سے، عمل سے والدین کو تکلیف نہ پہنچے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ ان کے اشارہ ابرو کا منتظر رہے، ان کی بات کو اور اشاروں کو سمجھے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیا ان کے ارادے ہیں، کیا وہ چاہتے ہیں تم سے، اور جو وہ چاہیں اس کو پورا کرنے کی فکر میں، بشرطے کہ جائز کام، ناجائز نہیں. اس جائز کی قید ہر جگہ لگے گی. بہرحال مختلف میں نے باتیں آج کی ہیں، کوئی ایک موضوع نہیں تھا، لیکن اصل یہی ہے کہ ہم اپنے علم پر عمل کریں. اگر علم پر عمل نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ گدھے پر کتابیں لاد دو تو عالم نہیں بن جاتا. ساری کتابیں اگر ہم گدھے پر لاد دیں تو کتابیں لادنے سے وہ عالم نہیں بن جاتا. غلاف کعبہ اگر گدھے کے اوپر رکھ دیں تو وہ بیت اللہ نہیں بن جاتا، گدھا گدھا ہی رہے گا. تو اسی طریقے سے اگر کسی انسان نے علم تو بڑا حاصل کیا لیکن عمل نہیں ہے تو اس کی مثال ایسے ہی گدھے کی طرح. ہاں اگر علم پر عمل ہے تو وہ ہمارے لیے قابل احترام، سر پر بٹھانے کے لائق. اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے ہم سب کو ان میں سے بنا دے جس کے پاس جتنا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بے عمل لوگوں میں نہ فرمائے کہ بے عملی بڑی تباہی کی چیز. اس لیے اور دوسری بات یہ سمجھ لیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اسی لیے تو ہم مسئلے نہیں پوچھتے، اسی لیے تو ہم دین نہیں سیکھتے، اگر ہم سیکھ لیں گے تو عمل کرنا پڑے گا. لیکن یہ سوچ درست نہیں ہے. نہیں سیکھو گے تب بھی اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے یہ بتاؤ رہتے کہاں تھے، ایسی جگہ رہتے تھے کہ جہاں علماء موجود نہیں تھے، جہاں مسائل بتانے والے نہیں تھے، کیا جنگل میں رہتے تھے جہاں کوئی بتانے والا نہیں ملا تمہیں؟ اس لیے اس پر بھی پکڑ ہوگی کہ پوچھا کیوں نہیں. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غالباً حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قبیلے سے متعلق یہ بات، اشعری قبیلہ، یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ تھے، یعنی ان میں پڑھے لکھوں کی تعداد زیادہ تھی، اور ان کے قرب و جوار میں جو بسنے والے لوگ تھے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، جاہل قسم کے لوگ تھے. تو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سخت تنبیہ فرمائی اور کہا کہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں انہیں چاہیے کہ بے پڑھے لکھوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں، اگر انہوں نے اپنا فریضہ انجام نہیں دیا تو قیامت کے دن سخت باز پرس ہوگی. اور اسی طرح فرمایا کہ جو لوگ بے پڑھے لکھے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ پڑھے لکھے لوگوں کے پاس جائیں اور ان سے جا کر سیکھیں، اگر ایسا نہیں کیا تو ان سے بھی سخت باز پرس ہوگی. گویا دونوں کو ایک دوسرے کا خیر خواہ بنا دیا اور ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داریاں کر دیں کہ جو پڑھے لکھے ہیں جن کے پاس علم ہے انہیں چاہیے کہ وہ اپنے علم سے دوسروں کو مستفید کریں، اور جن کے پاس علم نہیں ہے انہیں چاہیے وہ سیکھنے کے لیے جائیں تاکہ اس سے پھر فیضیاب ہوں. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہمیں معلوم نہیں صاحب ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ کہہ کر آخرت میں جان نہیں چھوڑ سکتی. پتہ نہیں تھا تو معلوم کیوں نہیں کیا، اس لیے باسپور اس پر بھی ہوگی. اور جن کو علم تھا ان سے یہ ہوگا کہ تم نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا. تو جتنا علم ہے ہمیں ہم وہ دوسروں تک پہنچائیں اور اس کو پہنچانے میں بھی پوری خیر خواہی ہو، اشتعال کے ساتھ نہ پہنچائیں، مشتعل نہ کریں دوسروں کو، خیر خواہی کے ساتھ دین کی بات پہنچا دیں. مان لے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا. اسی طریقے سے پوچھنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ آئیں اور اس نیت سے آئیں کہ بھئی ہمیں دین کی بات معلوم ہو جائے، مقصود کسی کا امتحان لینا نہ ہو اور تنقید نہ ہو، اور یہ مقصد نہ ہو کہ صاحب اگر اس نے کوئی غلط جواب دیا تو میں اس کو بے عزتی کروں گا، اس کی بے عزتی کروں گا، یا یہ کروں گا وہ کروں گا، دل میں مختلف خیالات ہوتے ہیں. دونوں کے لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ خیر خواہی کے جذبات ہونے چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے ہم سب کو دینی علوم حاصل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور جس قدر ہمیں ضرورت ہے تو وہ تو سیکھنا ضروری ہے ہی. ہم میں سے ہر شخص نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ الحمدللہ جو موجود ہیں کم از کم سارے نمازی ہیں الحمدللہ. تو نماز کے بارے میں ہمیں فرائض کا علم ہونا چاہیے، واجبات کا علم ہونا چاہیے، مستحبات اور سنتوں کا علم ہونا چاہیے، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی اس کا ہم میں سے ہر ایک کو علم ہونا چاہیے، اور کن چیزوں سے سہ واجب ہوتا ہے یہ ہمیں علم ہونا چاہیے. اسی طرح جب قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو قرآن مجید پڑھنے کے آداب کیا ہیں، کس طرح سے پڑھنا چاہیے وہ بھی ہمیں معلوم ہونے چاہیے، اور اس طریقے دنیا کے معاملات ہیں کہ جو کام بھی ہم کریں ان کے بارے میں معلومات ہوں. آج بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں صاحب غصے میں طلاق دے دی. ارے محبت پیار میں کون طلاق دیتا ہے بھائی؟ یا کوئی خوشی کے موقع پہ کہتا ہے آج میں بہت خوش ہوں جا تجھے تین طلاق، کوئی کہے گا کبھی؟ تو طلاق تو ہمیشہ ہوتی غصے میں ہی ہے. لیکن بھائی جب نکاح آدمی کرتا ہے تو نکاح کے بارے میں بھی معلومات کرے کہ میں بیوی کے حقوق کس طرح ادا کروں، اور طلاق کے بارے میں بھی معلومات کرے کہ خدا نہ کرے کبھی اس کی ضرورت پیش آ جائے تو میں اس چیز کو کیسے استعمال کروں، صحیح طریقہ کیا ہے. وہ ساری چیزیں سیکھنے کی چیزیں ہیں. تو جب آدمی نکاح کرتا ہے تو نکاح کا وقت آ جائے تو نکاح اور طلاق دونوں کے بارے میں معلومات کروں. تو بہرحال یہ ساری باتیں میں نے اس لیے عرض کر دی کچھ مختلف کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ طلب پیدا فرما دے اور ہمارے اندر جو ہے وہ سیکھنے کی تڑپ پیدا کر دے، کیونکہ جب آدمی میں تڑپ اور لگن پیدا ہو جاتی ہے تو سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. لیکن اگر جذبہ پیدا نہیں ہوگا، طلب پیدا نہیں ہوگی، تو ہم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے. دینے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، لیکن جب بیان کرنے والے کے اندر بھی تڑپ ہوگی تو ہمیں حاصل ہوگا، اور سننے والوں کے اندر بھی تڑپ ہوگی تو وہ اس چیز کو لیں گے. لیکن اگر دونوں تڑپ سے خالی ہوئے تو کسی کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں محروموں میں نہ فرمائے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن پر اللہ کی رحمتیں نعمتیں رات دن برس رہی ہیں، اور اللہ کے نیک برگزیدہ بندے جو ان میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. ہمارے عثمان کی والدہ ان کا آپریشن ہوا تو دعا فرما اللہ انہیں مکمل صحت عطا فرما دے، اور ان کی تکلیف کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے دور فرما دے. اسی طریقے سے ایک اور صاحب ہیں جن کا آپریشن ہوا ہوا ہے بائی پاس کا، ان کے بھی دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ جلد از جلد انہیں صحت یاب فرما دیں. ایسے ہی جو لوگ دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرما دے. ہماری مسجد کے نمازی ہیں ضیاء الحق صاحب, ان کی والدہ کا گزشتہ دنوں انتقال ہوا, ان کی بھی دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما دے اور ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. ہمارے عزیز رشتہ دار جو دنیا سے چلے گئے, اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے, ان کے درجات کو بلند فرما, عافیت دارین نصیب فرما. جب تک زندگی ہو یا اللہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ ہمارے ملک کے حالات کو درست فرما دیجیے, اے اللہ ہمارے معاشرے کو درست فرما دیجیے, یا اللہ ہمارے معاشرے کو درست فرما دیجیے, یا اللہ ہمارے اندر جتنی بیماریاں جھوٹ وعدہ خلافی کی اور امانت میں خیانت کی اور اسی طرح کی دیگر بیماریاں جو ہمارے معاشرے میں رچ بچ گئی ہیں, یا اللہ تو اپنے فضل خاص سے ہمیں سمجھ عطا فرما دے, ہماری ان بیماریوں کو دور فرما دے. اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے, وعدہ خلافی سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے, امانت میں خیانت سے اللہ ہمیں بچا لے. اے اللہ جو غلطیاں ہو گئیں انہیں معاف فرما دے. اے اللہ جس کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. مرنے سے پہلے یا اللہ تلافی کی توفیق عطا فرما دیجیے. جب تک زندگی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. کل عشاء کے بعد بیان ہے C20 کے ڈی آفیسر سوسائٹی میں مسجد ستار کے پاس ہے, عشاء کے بعد بیان ہوگا اور وہاں انشاءاللہ خواتین کا بھی انتظام ہوتا ہے پردے کے ساتھ, تو جو حضرات آنا چاہیں